ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्ताइनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊजु बिल्लाह मिन شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وقال تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به أو تتكلم وعنه رضي الله تعالى عنه قال جاء ناس من أصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال أفوجدتموه قالوا نعم قال ذلك صريح الإيمان وعن أنس رضي الله تعالى عنه إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم جاءه رجل فقال إني أحدث نفسي بالشيء لأن أكون هممة أحب إلي من أن أتكلم به فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة أو كما قال عليه الصلاة والسلام ابھی آپ کے سامنے एक तो सूरह वन्नास और एक आयत करीमा की तिलावत की और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चार इरशादात पढ़े गए जो मिश्कात शरीफी के अंदर बाबुल वसवसा के अंदर मौजूद हैं। आजकल एक बहुत बड़ा मसला उन लोगों के लिए जो दीन पर चलना शुरू करते हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फरमाते हैं और अल्लाह ताला की उस हिदायत के नतीजे में गुनाह वाला रास्ता छोड़कर नेकी वाला रास्ता इख्तियार करते हैं, उनको जो सबसे बड़ा मसला पेश आता है वो वसाविस का, ख्यालात का। अपने उन वसाविस और ख्यालात से वो हर वक्त परेशान रहते हैं और ये सिर्फ उन लोगों को जो दीन की राह पर चल रहे होते हैं, आम तौर पर उनको ही ये चीज़ पेश आती है। ख़ास करके नौजवान तबका, बाज़ तो दीनदार नौजवान हैं, दीन की राह पर नए नए आए हैं और वो जब इन वसाविस का शिकार होते हैं तो उसकी वजह से बेचैन हो जाते हैं और ऐसे बेचैन कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। बाज़ तो आकर के बाकायदा अपनी इन मुश्किलात को पेश करते हैं अहले इल्म के सामने, कहते हैं मौलवी साहब ऐसे ख्यालात आते हैं, ऐसा मालूम होता है नऊज़ु बिल्लाह मैं तो ईमान से निकल गया, काफिर हो गया। उनको पूछते हैं भाई क्या ख्याल, जरा बोलो तो सही। ना, नहीं बोल सकते। चाहे उनको कितना ही समझाओ, कितना ही इसरार करो, लेकिन वो उस ख्याल को कभी भी जाहिर नहीं करेंगे। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो दीन पर चलने वाले तबके को पेश आता है और वाकया यह है कि उसको हल करने की ज़रूरत है। तो ये जो ख्यालात और वसाविस जो हैं दरअसल शैतान की तरफ से आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को मोहलत दे कर के जो हथियार दिया है वो वसवसा अंदाजी की ताकत। शैतान इंसान के दिल में वसवसे डालकर अपना काम करता है, उसके पास इसके अलावा और कुछ नहीं। यही एक हथियार है जिससे वो अपना सारा कारोबार चलाता है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि शैतान कहीं किसी के सामने इंसानी शक्ल में आकर के उसको डराए धमकाए कि ये हरकत कर ले, शराब पी ले वरना अभी मार डालूंगा, छुरा घोंप दूंगा, गोली चला दूंगा। इंसान तो दूसरे इंसान के साथ ऐसा कर सकता है। इंसान तो मारने की, कत्ल की जो है धमकी दे करके कोई भी काम करवा सकता है, लेकिन शैतान को अल्लाह ने ये ताकत नहीं दी। शैतान तो सिवाय वसवसे डालने के और कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये वसवसे की ताकत जो उसको दी गई है वो इतनी बड़ी है कि उसका सारा कारोबार उसी से चलता है। और इन वसवसों का ताल्लुक जो है आदमी के कल्ब से है। वसवसा क्या है? वसवसा शैतान का आदमी के दिल से बातें करना। वो गया हमारे दिल से, हमें नजर नहीं आता, वो हमें नजर नहीं आता इसलिए पता नहीं चलता। वो हमारे दिल से जो बातें करता है वो बातें हम दिल के अंदर महसूस करते हैं। दिल में जो ख्यालात आते हैं ना वसवसे, वो दरअसल उसकी वो बातें होती हैं जो हमारे दिल से करता है। इन्नमन नजवा मिनश शैतान। इंसान देखो ये सूरह वन्नास पढ़ी, اس کے اندر وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کی آخری دو صورتیں جو ہیں وہ ان چیزوں سے پناہ حاصل کرنے کے لیے اتاری ہیں, نازل فرمائی ہیں, جو شیطان انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں. تو پہلی جو صورت ہے سورہ فلق, اس میں تو چار چیزوں سے پناہ حاصل کرنے کا حکم دیا گیا, اور اللہ کے جس نام کو استعمال کیا گیا پناہ حاصل کرنے کے لیے, اللہ کی جس صفت کو, وہ صرف ایک, قل اعوذ برب الفلق, رب الفلق سے میں پناہ حاصل کرتا چاہتا ہوں. آگے من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد, چار بڑی نقصان دینے والی چیزیں, ابھی اس تفصیل میں نہیں جاؤں. دوسری سورت سورہ والناس, اس کے اندر صرف ایک نقصان دہ چیز سے پناہ حاصل کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے جن ناموں کو استعمال کیا گیا ہے پناہ حاصل کرنے کے لیے, جن کا واسطہ دیا گیا ہے, وہ تین, اعوذ برب الناس, ملک الناس, الہ الناس. اللہ کی تین صفات, ربوبیت, ملوکیت اور جو ہے الوہیت, ان تینوں صفات کے واسطے سے پناہ مانگی گئی صرف ایک شر سے. وہ ایک شر کون سا؟ من شر الوسواس الخناس, بہت زیادہ وسوسہ ڈالنے والا, جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے, وہاں نہیں رہتا, بھاگ جاتا ہے, پیچھے ہٹ جاتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس, جو لوگوں کے دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے, کون؟ من الجنت والناس, یہ وسوسہ ڈالنے والے جو ہیں نا, جنات میں سے بھی ہیں اور انسان میں سے. یہ انسان یعنی جو غلط قسم کے لوگ ہوتے ہیں, وہ بھی آ کر بری باتوں کے لیے ترغیب دیتے ہیں. ان کی وسوسہ اندازی جو ہوتی ہے, وہ تو سیدھے بات کرتے ہیں ہم سے, دل سے نہیں, ہمارے کان سے وہ بات اندر پہنچتی. جیسے دوست ہوتا ہے نا, اپنے دوستوں کو کہے چل ذرا مزہ آ جائے گا, آج فلاں جگہ جائیں گھومنے پھرنے کے لیے, وہاں بڑی بڑی حسین عورتیں آتی ہیں, وہاں کا لطف تو کبھی اٹھاؤ. اور وہ بیچارہ دیندار ہے, کیسی بات کر دی, وہ کان میں انگلیاں ڈال لے گا یہ سن کر کے, لیکن دوستی چھوڑتا نہیں ہے, اور وہ برابر اس کے پیچھے لگ, پھر دوسری مرتبہ کہے گا, تیسری مرتبہ کہے گا. شروع میں تو اس کی اس بات کو سن کر اس کو بہت زیادہ وحشت ہوئی, گھبراہٹ ہوئی, کان میں انگلیاں ڈال لی, اور اس کو فوراً کیا کیا اس نے, ریجیکٹ کیا, رد کیا. لیکن بار بار جب وہ بات کہے گا تو دھیرے 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 وہ بات کر کر کے ایک اس کے دل کو کیا کرتا ہے, تیار کرتا ہے. یہ انسانوں کی وسوسہ اندازی, انسان بول کر کے براہ راست, اور شیطان بھی وہ ہمارے دل سے باتیں کرتا ہے, وہ ہمیں نظر نہیں آتا, انسان نظر آتا ہے. یہ وسواس جو ہے, وسوسہ ڈالنے والوں کے دو قسمیں اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتلائی, ایک تو انسانی شکل میں اور دوسرے جو ہیں وہ شیطانی شکل میں. انسان تو نظر آتے ہیں, شیطان نظر نہیں آتے. تو بہرحال میں یہ عرض کرنے جا رہا تھا کہ شیطان کا سارا کاروبار ان وسوسوں پر چلتا ہے, اور اس کے اس وسوسہ ڈالنے کا تعلق کس سے ہے؟ انسان کے دل سے. الذی یوسوس فی صدور الناس, لوگوں کے دلوں میں. اور دیکھو شیطان کی ساری محنت وہ انسان کے دل پر ہوتی ہے. حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی ساری محنت انسان کے دل پر ہوتی ہے. انبیاء علیہ السلام ہدایت کے نظام کے ذمہ دار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہدایت کا ایک نظام چلایا ہے, اس نظام کو چلانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا, وہ اس نظام کے چلانے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ان کی ساری محنت کا میدان اور محور کس کیا ہے؟ انسان کا دل. وہ انسان کے دل پر محنت کرتے ہیں. شیطان یہ گمراہی کا یہ ہے, وہ گمراہی پھیلانا چاہتا ہے ہدایت کے مقابلے میں. اس کی بھی محنت کا میدان کون ہے؟ انسان کا دل. اور دیکھو یہ شیطان اپنے مشن میں کتنا چاقو چوبند ہے, کتنا ایکٹیو ہے, فعال ہے, وہ میں آپ کو بتلاؤں. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسانی بچہ پیدا ہوتا ہے, پیدا ہوتے ہی شیطان, یعنی ماں کے پیٹ سے باہر نکلا کہ شیطان آ کر اس کے دل کو چھوتا ہے, چھوتا ہے. اور اس شیطان کے اس کے دل کو چھونے کی وجہ سے وہ بچہ روتا ہے. یہ بچہ جو روتا ہے, ہر پیدا ہونے والا بچہ, اس کی وجہ نبی کریم بخاری شریف کی روایت کا سوائے حضرت مریم اور ان کی والدہ کے, حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ مریم کی, کہ حضرت مریم کی والدہ نے دعا کی تھی انی ہوئی دعا بے کمن و ذریتہا من الشیطان الرجیم, اور اللہ نے وہ دعا قبول فرمائی تھی. اس لیے حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ کے ساتھ وہ یہ نہیں کر پایا. باقی انسان کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان آ کر اس کے دل کو چھوتا ہے. دیکھو ایک قدرت کا نظام, ذرا میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں, جب تک کہ وہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہے شیطان اس کو کچھ نہیں کر سکتا. حالانکہ ماں کے پیٹ میں ہے اور ماں کے دل میں وہ اپنا اثر ڈالتا ہے. کون؟ شیطان. شیطان کو ماں کے دل پر اپنا اثر ڈالنے کی قدرت ہے, لیکن اس بچے کے قلب پر اپنا کوئی اثر ڈال سکتا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بچہ ابھی اس دنیا میں نہیں آیا, ابھی وہ ماں کے پیٹ میں ہے. جب اس دنیا میں آئے گا نا, تب اس کو قدرت ملے گی. ماں, اس بچے کی ماں اس دنیا میں ہے. تو دیکھو ماں کا دل بھی وہی ہے, بچے کا دل بھی وہی ہے, لیکن ماں کے دل پر وہ اپنے اس وسوسہ اندازی کا اثر ڈال سکتا ہے, لیکن بچے کے دل پر نہیں. بچے کے دل پر, بچہ جب پیدا ہوگا, پیدا ہوتے ہی وہ پہنچ گیا. دیکھو اس کے وہ اپنے مشن میں, اپنے کام میں کتنا ایکٹیو ہے کہ بچہ, کوئی بچہ ایسا ہے جو پیدا ہوا نہ رویا؟ سب بچے پیدا ہوتے ہی روتے ہیں. گیا وہ شیطان فوراً وہاں پہنچ کر کے اس کے دل کو ٹٹولتا ہے, اور اسی ٹٹولنے اور چھونے کی وجہ سے وہ بچہ روتا ہے. تو یہ تو چونکہ شیطان کی محنت کا میدان کیا ہے؟ انسان کا دل. تو جو بھی انسان دنیا میں آتا ہے وہ فوراً پہنچ کر کے اس کے دل کا جائزہ ایک لے لیتا ہے. اس کا جائزہ لے لیا, ابھی وہ بچہ ابھی بالغ نہیں ہوا. بالغ جب ہوگا نا, تب شریعت کے احکام کا پابند ہوگا, اس وقت وہ آگے کام بڑھائے گا. ابھی تو خالی آ کر کے اس نے جو ہے نا نشان لگا دیا, نشان لگا دیا. دیکھو جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ کسی دوا بنانے والی کمپنی کا کوئی ایجنٹ ہے, وہ کیا بولتے ہیں اس کو, وہ جو اس کی طرف سے سب ڈاکٹروں سے ملتا ہے اور کہتا ہے وہ اس کو, ڈسٹریبیوٹر تو وہ دکاندار ہوئے, وہ لوگ باقاعدہ آدمی جاتے ہیں جو ڈاکٹروں سے مل کر ہماری کمپنی نے یہ دوائی بنائی ہے, آپ اس کا یہ کیجیے. ہاں, بڑا ایجنٹ ہوتا ہے. اب اس ایجنٹ کو آپ کے اس جوہانسبرگ شہر کے اندر تمام میڈیکل کمپنیوں کے ایجنٹ ہیں, اور وہ جو یا تو وہ کہتے ہیں کیا, وہ سیل کرنے والا سیلس مین. تو سیلس مین تو دکان میں ہوتا ہے, ایک سیلس مین یہ بھی ہوتا ہے جو گھوم پھر کر کے کام کرتا ہے. تو وہ اس کو جب پتا چلے گا کہ ایک نئے ڈاکٹر نے آپ کے شہر میں کلینک کھولی ہے, وہ پتا چلتے ہی فوراً ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچ جائے گا. کیوں؟ वो जानता है कि मेरी मेहनत का मैदान ये है। वो उनसे जाकर के अपनी कंपनी की दवाइयों की खूबियां बयान करेगा, कंपनी उनको जो फायदा पहुंचाने वाली है वो सब बताएगा। तो शैतान जो है उसकी मेहनत का मैदान इंसान का दिल है। तो दुनिया में जब बच्चा आता है तो बच्चा आते ही शैतान पहुंच जाकर उसके दिल को छूता है, टटोलता है, अपना असर छोड़ता है। हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम चूंकि हिदायत के नुमाइंदे हैं, इसलिए हमें ये तालीम दी गई कि बच्चा जब पैदा हो तो पैदा होते ही उसको पहले गुसल दिया जाए। वो जो माँ के पेट से जिन आलाइशों को लेकर के आया है उसको साफ करके फिर उसके दाहिने कान के अंदर अजान के कलिमात और बाएं कान के अंदर इकामत के कलिमात कहे जाएं। जरा सोचने की बात है, हमारी जिंदगियां गुजर गई अजान और इकामत सुनते सुनते और अब तक हमें पता नहीं चला कि अजान क्या दावत देती है या नहीं। तो लेकिन अब वही अजान की कलिमात और इकामत के कलिमात शरीयत हमें ये हुक्म कर रही है कि इस नौ मौलूद नए पैदा होने वाले बच्चे के कान में कहे जाए। क्यों? शरीयत भी ये हजरत अंबिया की तालीम है। गोया चूंकि हजरत अंबिया की मेहनत का महवर भी जो है मैदान भी इंसान का दिल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि आप पहले उसके दिल कान में अजान कहो, दाएं कान में अजान बाएं कान में इकाम, ताकि वो शैतान ने पैदा होते ही जो अपना असर डाला था ना वो असर क्या हो, दूर हो जाए। उस असर को दूर करने के लिए हमें बाकायदा ये तालीम दी। हालांकि ये बच्चा अभी कुछ समझता नहीं है, लेकिन अल्लाह ने उसके दिल के अंदर सलाहियत रखी है और ये कलिमात जो अजान और इकामत के कहलवाए जा रहे हैं वो उसके दिल के अंदर ऐसे महफूज रहते हैं जैसे रिकॉर्डर के अंदर रिकॉर्ड की हुई चीज महफूज, वो अपने वक्त पर अपना असर दिखलाएंगे। इसीलिए शरीयत ने हमें ये भी तालीम दी है बच्चों की तरबियत के सिलसिले में कि भाई छोटे बच्चों के सामने कोई गलत गाली गलौज बुरी बात ऐसा कोई बुरी हरकत नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल छोटा बच्चा भी हो ना, एकदम छोटा दूध पीता चाहे दो दिन की उम्र का हो, उसके सामने भी माँ बाप को सोहबत करने वो देखता हो इस तरह सोहबत करने से भी मना किया है। क्यों? अगरचे वो नहीं समझता लेकिन जब वो देख रहा होता है तो आंखों के रास्ते से, ये आंख कैमरा है, आंखों के रास्ते से वो सारा मंजर जो है सीन उसके दिल में क्या हो जाता है, महफूज रिकॉर्ड हो जाता है, महफूज हो जाता है, वो अपने वक्त पर काम करेगा। तो कहने का हासिल ये है कि शैतान अपनी इस गुमराही वाले मिशन के अंदर कितना फ़ाल है, कितना एक्टिव है कि कोई भी बच्चा दुनिया में पैदा हुआ वो फौरन पहुंच कर अपना काम करता। तो ये दरअसल वो अपना असर छोड़ा, आगे जब बड़ा होगा तो बड़ा होने के बाद फिर वो आएगा उसके पास अपना काम करने के लिए, लेकिन अभी निशान डाल के गया है वो। तो बहरहाल शैतान की सारी मेहनत की का या उसकी सारी ताकत किसके अंदर है, वसवसा डालने में। और वसवसा का मतलब क्या समझ में आ गया क्या, कि शैतान हमारे इंसान के दिल से क्या करता है, वो हमें वो नजर नहीं आता लेकिन उसकी बातें हम सुनते हैं, बातें हमारे दिल में महसूस। वो कौन बोलता क्या है, कौन बोलता है, ये कहाँ से आया, वो दरअसल शैतान हमारे दिल में डालता है। इन्नमा नजवा मिन शैतान लियाहज़ुनल्लज़ीन आमनू वलयसबिदार रहीम शयन इल्ला बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म। वो तो इसलिए ईमान वालों को गमगीन करे, लेकिन अल्लाह के हुक्म के बगैर वो इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मोमिनून। तो बहरहाल मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये वसवसे वो जो हैं वो शैतान की तरफ से होते हैं और अपने इन वसवसों के ज़रिए से ही शैतान गुनाह के काम करवाता है। पहले ही मरहले में पहली मर्तबा कोई आदमी गुनाह नहीं करेगा, किसी गुनाह का बार बार ख्याल जब आता है तब वो उसके सामने क्या हो जाता है, आदमी बिल्कुल बेबस हो जाता है और वो काम करता है। تو یہ وسوسہ اندازی کی جو قوت اللہ نے دی ہے شیطان کو، اسی کے نتیجے میں وہ دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. اب جو لوگ دین کی راہ پر چلتے ہیں، پہلے غلط راستے پر تھے، اللہ نے ہدایت دی، دعوت و تبلیغ کے احباب کی محنت کے نتیجے میں وہ تو غلط تھا، وہاں ملے، اس سے ملاقاتیں کی اور وہ راہ راستہ پر آ گیا. پانچ نمازیں برابر پابندی سے پڑھتا ہے، نیکی والے ماحول میں اپنے آپ کو رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کے دل میں یہ خیالات کا ایک ہجوم ہے وہ جو چل رہا ہے. یہ شیطان گویا ان کو حملہ کر رہا ہے. شیطان کو یہ پسند نہیں کہ یہ ہماری پارٹی کا آدمی ادھر کہاں چلا گیا، وہ جو گناہ کا راستہ چھوڑ کر کے نیکی کے راستے پر آیا نا. آپ نے سیاسی پارٹیوں کو دیکھا ہوگا کہ کوئی پارٹی کا آدمی دوسری پارٹی میں اگر چلا گیا تو ان پارٹی والوں کی کوشش ہوتی ہے دوبارہ لائیں، سنا ہے کہ پوری محنت کرتے ہیں. تو اس طرح شیطان جو ہے وہ اپنے اس آدمی کو دوبارہ اپنے اس میں لانے کی محنت کرتا ہے اور اس کے لیے وسوسہ اندازی سے کام لیتا ہے. اب یہ وسوسے جو ہیں اس سے لوگوں کو بڑی دقت ہوتی ہے. میں نے جیسا کہ عرض کیا، ایسے برے خیالات جو آتے ہیں ان خیالات کی وجہ سے ہمارے یہ نوجوان یا دیندار طبقہ، نوجوان کی کیا خصوصیت، بڑی عمر کے لوگ بھی جو ان خیالات اور وسوسے کی وجہ سے بے چین ہو جاتے ہیں کہ ایسے خیالات کیوں آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کو کہ انہوں نے ہمارے یہ سارے مسئلے حل کر دیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کر دیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسلم شریف کی صاحب مشکات نے ذکر کی ہے کہ ان ناسن من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا ناسن من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. فسالو، اور آ کر کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. کیا کیا سوال؟ انا نجد فی انفسنا ما یتعاظم احدنا ان یتکلم بی. یہ اللہ کے رسول، ہم اپنے دل میں ایسے خیالات، ایسی باتیں محسوس کرتے ہیں کہ ہم میں کا ہر آدمی ان کو اپنی زبان پر لانا بہت بھاری سمجھتا ہے، وہ زبان پر نہیں لا سکتا اس کو. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ خیالات کیا ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اوقد وجد تم، واقعتاً تم ایسا محسوس کرتے ہو، یعنی ان خیالات کے آنے پر اپنے دل کی وہی کیفیت ہے جو تم بیان کر رہے ہو کہ ہمیں ان خیالات کو اپنی زبان پر لانا کیا معلوم ہوتا ہے؟ بہت بھاری معلوم ہوتا ہے، نہیں لا سکتے. تو یہ واقعتاً تمہارے دل کی یہی کیفیت ہے؟ تو صحابہ نے جواب میں عرض کیا نام، جی ہاں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک صریح الایمان، یہ تو کھلا ہوا ایمان ہے. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسانی سے یہ سارا مسئلہ ایک دم سولو کر دیا، حل کر دیا. کیا؟ کہ بھئی دیکھو، تمہارا ان خیالات کے آنے پر دل میں یہ کیفیت محسوس کرنا کہ میں ان خیالات کو زبان پر نہیں لا سکتا. بہت سے نوجوان ہوتے ہیں، اب دیکھو خیالات تین قسم کے بتائے ہیں وساوس. ایک تو وسوسوں کی قسم وہ ہے جن کا تعلق ایمانیات سے ہے. ہمیں بحیثیت مومن کے جن چیزوں پر ایمان لانا ہے وہ بتایا گیا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و الیوم الآخر و القدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ ہم میں ایمان لایا اللہ پر، اللہ تعالی کی ذات، اس کی صفات کے اوپر ایمان لانا اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور قیامت کے دن پر، اور تقدیر پر، بھلا ہو یا برا سب اللہ کی طرف سے، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، والباس بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر. یہ جتنی چیزیں ایمانیات سے تعلق رکھتے ہیں، پھر جنت دوزخ وغیرہ اس میں بھی آ جاتی ہیں سب. تو بہت سی مرتبہ شیطان کیا وسوسہ ڈالتا ہے کسی کے دل میں، وسوسہ کہ اللہ میاں ہے بھی کہ نہیں، نعوذ باللہ ایسا خیال ڈالتا ہے. ایک خیال وسوسہ اس کے دل میں، ایسا خیال آتا ہے، وسوسہ آتا ہے، بار بار آتا ہے کہ اللہ میاں ہے کہ نہیں، نعوذ باللہ. تو اب وہ بیچارہ اس وسوسے کے آنے کی وجہ سے جو ہے نا بے چین ہو جاتا ہے. وہ یوں سمجھتا ہے کہ ایسا وسوسہ آیا تو میں تو ایمان سے نکل گیا، نعوذ باللہ کافر ہو گیا، ایمان سے محروم ہو گیا. تو اب کیا ہوگا؟ اب وہ آ کے پوچھتا ہے ہم لوگوں سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا مسئلہ حل، حضرات صحابہ کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے حضور سے یہ سوال کر دیا کہ اللہ کے رسول دل میں ایسے ایسے خطرناک خیالات ہم زبان پر نہیں لا سکتے، ان میں یہ بھی ہے، یہ ایمانیات سے متعلق خیال یہ بھی ہے. ایک دوسری روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، انی احدث نفسی بشیء، میں اپنے جی سے کچھ باتیں کرتا ہوں. جی میں خیالات آتے ہیں، آدمی دل ہی دل میں خیالات ہوتے ہیں. لا نکون حمامتا احب الی من ان اتکلم بها، کہ اللہ کے رسول میں جل کر کوئلہ بن جاؤں یہ مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ میں اپنی زبان پر یہ باتیں لاؤں. تو یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اس کا معاملہ وسوسے تک چھوڑ رکھا، وسوسے پر نمٹا دیا اس کو. ابھی میں اس کی وضاحت کروں گا. تو میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ ایسے خیالات، ایسا نہیں کہ ہم کو ہی آتے ہیں، حضرات صحابہ کو آتے تھے. ایمان جو لائے گا اس کو آئیں گے، کافروں کو نہیں آئیں گے. بھئی یہ کفر کے خیالات کافروں کو کائی کو آئیں گے؟ وہ تو کفر ہی میں لت پت ہیں. شیطان کائی کو ایسے خیالات ان کے دلوں میں لائے گا؟ وہ تو ایمان والے کے دل میں لاتا ہے تاکہ ایسے وسوسے ڈال کر اس کو ایمان سے محروم کرنے کی محنت کرتا ہے. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ بیان کرتے تھے، حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ، حضرت کے یہاں تو چٹکیوں میں مسئلہ حل ہوتا تھا. کہ ایک مرتبہ ایک شیعہ، حضرت جس زمانے میں وہاں مزار العلوم میں پڑھاتے تھے، کہ ایک شیعہ آیا اور بہت سارے مسائل پر میرے ساتھ گفتگو کی. اس نے حضرت کے ملفوظات میں بھی کہیں کہیں اس واقعے کا تذکرہ ہے. تو کہا اس زمانے میں یہ قادیانیت کا نیا نیا یہ تھا اور بڑا اس کا زور تھا. تو اس شیعہ نے ایک بات یہ کہی حضرت سے کہ دیکھو، کوئی شیعہ آج تک قادیانی نہیں ہوا، جتنے بھی قادیانی ہوئے وہ سب کیا ہوئے؟ سنی، اہل سنت جو تھے وہ قادیانی بنے. حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے جواب میں اس کو کہا کہ بھائی دیکھو، شیطان جانتا ہے کہ شیعہ تو پہلے سے ہی کافر ہے، ایمان تو اس کے پاس ہے، تو اس کو گمراہ کر کے وہ قادیانی بناتا ہے. وہ کائی کو اپنی محنت دے کر ضائع کرے گا شیعہ کے پیچھے اس کو قادیانی بنانے کے لیے؟ تو وہ کوئی بیوقوف تھوڑا ہے، بڑا ہوشیار ہے، وہ اپنی محنت بیکار ضائع کرنا نہیں چاہتا. تو میرے کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ایسے خیالات کافر کے دل میں کبھی نہیں آئیں گے، چونکہ وہ تو کفر ہی پر قائم ہے. اب میں اپنے آدمی اس کے لیے کائی کو محنت کرے؟ ایک آدمی پہلے سے اپنی پارٹی میں ہو تو اپنی پارٹی میں لانے کے لیے اس کو کون محنت کرے گا؟ وہ تو اپنا ہی آدمی، اس کے دل میں وسوسے سے اعتراض نہیں رہا، وسوسے تو ہمارے دل میں ڈالے گا. ہم ایمان یہاں ہے، اور اسی کو حضور فرماتے ہیں، اوقد وجد تم. وہ تو صحابہ نے عرض کیا کہ کیا تم نے اپنے دل میں اس چیز کو محسوس کیا کہ ہم زبان پر لانا اس کو بہت بھاری محسوس کرتے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا جی ہاں، کہ یہی تو ایمان ہے. ان برے خیالات کے آنے کو اور آنے کے بعد ان کے زبان پر لانے کو تمہارا کیا سمجھنا؟ بہت برا سمجھنا. یہی دلیل ہے اس بات کی کہ تمہارے دل میں ایمان موجود ہے. دیکھو کیسا آسانی سے حل کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ. اللہ تعالیٰ حضرات صحابہ کو جزائے خیر دے. ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نور اللہ برقدہ کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے اسی طرح کی شکایت کی. حضرت نے اسی بات کو ایک دوسرے انداز سے فرمایا, کہا بھائی دیکھو چور اسی مکان میں داخل ہوتا ہے جس میں کچھ مال ہو, جس میں مال نہ ہو وہاں چور کائی کو جائے گا. یہ تمہارے دل میں اس طرح کے وسوسے کون ڈالتا ہے؟ شیطان. شیطان وہ ایمان کا ڈاکو ہے, چور ہے. وہ آ کر یہ وسوسے, اس سے معلوم ہے تمہارے دل میں ایمان ہے تبھی تو وہ آ کے اس طرح کر رہا ہے. اگر ایمان نہ ہوتا تو کائی کو اس طرح کی باتیں ڈالتا. یہ حضرت نے اسی چیز کو ایک دوسرے انداز سے اس کو سمجھایا. تو بہرحال یہ ایمانیات سے متعلق اس طرح کے جو خیالات آتے ہیں تو ایسے موقع پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے, یا جیسا کہ حدیث میں ہے آمنت باللہ و رسولی پڑھے آدمی اور اللہ کی طرف رجوع کرے. دیکھو احادیث میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں دعا کی ایک قسم ہے جس کو تعوذ کہتے ہیں, پناہ مانگنے کا طریقہ. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم حل کر سکتے نہیں, ہمارے پاس ان کا کوئی حل نہیں, سولوشن نہیں ہے. بس شیطان آ کر کے جو ہم پر حملے کرتا ہے ہمارے پاس اس حملے کا جواب نہیں ہے. تو اب اس کا حل یہی ہے کہ ہم مدد مانگیں, کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. فوراً اللہ کی طرف رجوع, اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم, اے اللہ شیطان مردود سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے, کچھ چھوٹے بچے کو کوئی مارنے کے لیے آوے تو چھوٹا بچہ تو بیچارہ اس کے مقابلے میں جو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا, وہ بچہ آ کے کیا کرتا ہے, ابا یہ مجھے مارتا ہے, آ کر کے ابا کی کمر سے لپٹ جائے گا. گویا اس نے اپنا کیس حوالے کر دیا, کس کو؟ ابا کو, کہ آپ اس سے نمٹ لیجئے, میرے بس کا یہ نہیں ہے, میرا یہ دشمن میرے جو مارنے کے لیے آیا ہے اس کا جواب دینا میرے طاقت کے اندر نہیں ہے. آپ تو جیسے ہم بھی اللہ کی پناہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی حضور ہم درخواست کرتے ہیں کہ اللہ یہ دشمن, اس دشمن کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے, آپ اس کے شر سے ہمیں بچائیے. لیکن یہ دیکھو احادیث محدثین نے باقاعدہ کتاب التعوذ کن کن چیزوں سے کیسی کیسی پناہ مانگنی چاہیے, حضور نے بہت بے شمار دعائیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی قسم ہے تعوذ, پناہ حاصل کرنے والی دعائیں. بیت الخلاء میں جاتے ہیں بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث, یا اللہ پہلے بسم اللہ پڑھ لی اور پھر یہ دعا مانگی کہ اللہ جو ہے خباث شیطان اور شیطان مرد مذکر شیاطین اور مؤنث شیاطین کے شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جب بیت الخلاء میں جاتا ہے قضاء حاجت کے لیے, تو ایک بات اور ہے, دنیا میں اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ ہم کو شیاطین دیکھتے ہیں لیکن ہم ان کو دیکھ سکتے, وہ جنات کی قوم سے ہیں ان کو ہم نہیں دیکھ سکتے. آخرت میں معاملہ بڑھ جائے گا, وہ آخرت میں ہم ان کو دیکھیں گے وہ ہم کو نہیں دیکھ سکیں گے. یہاں معاملہ یہ ہے کہ وہ ہم کو دیکھتے ہیں ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے. تو آدمی جب بیت الخلاء میں جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان جب وہ اپنا سطر کھولتا ہے تو شیطان آ کر کے اس کے سطر سے کھیلتا ہے, اسی میں وہ گناہوں میں مبتلا کرتا ہے. تو ایک تو سطر کی حفاظت کے لیے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا. آدمی جب بسم اللہ پڑھے گا تو اندر جا کر جب آدمی اپنا سطر کھولے گا تو بھی شیطان کو نظر نہیں آئے گا, اور شیطان جو اس کی شرمگاہ سے کھیلتا ہے اس کے شر سے وہ اس دعا کی برکت سے محفوظ رہے گا. باپ ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے جب صحبت کرے تو صحبت کے موقع پر بھی شیطان کی عادت ہے. احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی جب اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے تو وہ جو دعا سکھلائی گئی کیا, بسم اللہ ہے صحبت تو کی دعا کیا ہے بھائی؟ اللہم جنبنا الشیطان، نہیں اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان مما رزق، بسم اللہ بھی پڑھے اور ساتھ میں اے اللہ ہم کو شیطان سے بچائی ہو، اور اس صحبت کے نتیجے میں جو اولاد تو ہمیں عطا فرمایا اس کو بھی شیطان سے بچائی. تو آج حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی جب بیوی سے صحبت کرتا ہے تو شیطان کی کوشش کیا ہوتی ہے، وہ انسان کی شرمگاہ سے لپٹ جاتا ہے اور صحبت کے اندر وہ بھی ساتھ شریک ہو جاتا ہے. لیکن آدمی اگر بسم اللہ پڑھ کے یہ دعا پڑھے نا تو شیطان پھر یہ شریک ہو سکتا نہیں. شیطان آدمی کے کھانے میں شریک ہوتا ہے، آدمی بسم اللہ پڑھے تو وہ پھر شریک ہو سکتا نہیں. اسی لیے درمیان میں یاد آئے تو درمیان میں حکم دیا کہ بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھو، تو بغیر بسم اللہ کے شروع کرنے کی وجہ سے جو کھایا تھا نا وہ بھی باقاعدہ بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھنے کی برکت سے وہ سب کیا کر ڈالتا ہے، قے کر ڈالتا ہے، جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا. تو بہرحال یہ شیطان ہمارا ایسا دشمن ہے کہ ہر وقت لگا ہوا ہے، ہر وقت. شیطان کے شر سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعوذات، یہ پناہ مانگنے والی جو دعائیں ہیں وہ سکھلائی. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کو نہ تو یاد، قدیم زمانے میں ان مسلمانوں کے گھروں میں ان ساری چیزوں کا اہتمام ہوتا تھا. گھر میں، گھر سے نکلتے وقت کیا پڑھنا ہے، گھر سے گھر میں داخل ہوتے وقت کیا پڑھنا ہے، آدمی گھر سے نکلتے وقت پڑھتا ہے بسم اللہ توکل تو اللہ، یہ دعا سکھلائی. کیوں؟ شیطان باہر منتظر ہوتا ہے، لیکن جب یہ پڑھتا ہے نا تو شیطان کہتا ہے بس اب یہ میرے قابو کا نہیں رہا، ختم ہو گیا مجھے. دوسرا شیطان جو آدمی کے پیچھے جو شیطان دوسرا شیطان اس کو تسلی دیتا ہے کہ بھائی اب یہ تو اس نے تو جو ہے نا اللہ میاں کے پاس سے اپنے لیے جو ہے وہ سیکیورٹی حاصل کر لی، اب تو ہے تو اس کا کچھ بگاڑ سکتا نہیں ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ اپنی اولاد کو یہ ساری دعائیں، خود بھی اس کا اہتمام، ساری دعائیں سکھلاتے تھے تاکہ ان دعاؤں کے نتیجے میں شیطان کے اس دخل اندازی سے ہم اپنے آپ کو ہر میدان میں بچا سکیں. تو بہرحال ایک تو پہلا ایمانیات کے سلسلے میں جو وسوسے ڈالتا ہے اس سے بچنے کی شکل تو یہی ہے. اب ان خالی ان وسوسوں کی وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ ایک بات یاد رہے کہ ایسی چیزوں کا مطالعہ، ایسی کتابوں کا مطالعہ جو ایمانیات کے خلاف، آج کل کیا ہو گیا اخبارات کے اندر یہ مشرکین کفار اور ہمارے مسلمانوں میں بھی جو نام کے ملحدین بے دین قسم کے ایسے ایسے مضامین لکھتے ہیں جس سے کھل کر قرآن اور حدیث کی تعلیمات کا انکار لازم آتا ہے. اب جو لوگ اس کو پڑھیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ جو پڑھیں وہ بیکار جائے گا، آپ بار بار ایسی چیزوں کو جب پڑھیں گے نا تو ان چیزوں کا آپ کے دل پر کیا ہوگا، اثر ہوگا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ان چیزوں سے پڑھنے سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی ضرورت ہے. جب ہمارے پاس ایمانیات سے متعلق کچھ معلومات ہی نہیں ہے پھر ہم کیسے یہ کریں، اس کو پڑھ کر کے جرأت کرتے ہیں اپنے ایمان کو داؤں پر لگانے کی. اس لیے اس قسم کے تمام مضامین جو اخبارات میں آتے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے. مشکات میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس توریت کا ایک نسخہ لے کر کے آئے جو عربی زبان میں تھا، ترجمہ تھا. اب توریت تو ایک آسمانی کتاب ہے، اگرچہ قرآن نے خبر دی کہ اس میں تحریف یعنی رد و بدل کیا ہے ان لوگوں نے، تو رد و بدل کیا ہوا ہی نسخہ تھا وہ. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نسخہ لے کر کے آئے اور آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ توریت کا نسخہ ہے. ایسا کہہ کر پڑھنا شروع کر دیا، ایسا بولے حضور کی اجازت کا انتظار نہیں کیا، پڑھنا شروع کر دیا. یہ توریت کا نسخہ پڑھ رہے تھے، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر غصے کے آثار، آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا، لیکن حضرت عمر چونکہ پڑھنے میں مشغول تھے ان کو پتہ نہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو ٹوکا، سکیلت کا امک یا ابن الخطاب، اما ترا ما بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے خطاب کے بیٹے تمہاری ماں تم کو روئے یعنی تم کو موت آوے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر کیا اثر ہے دیکھتے نہیں؟ جب حضرت ابو بکر نے یہ بات کہی تو حضرت عمر نے اپنا دھیان ہٹا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا تو وہ غصے سے ایک دم سرخ ہو رہا تھا، بس وہ فوراً وہ نسخہ تو رکھا زمین پر اور بار بار اعوذ باللہ من غضبہ و غضب رسولہ، اعوذ باللہ من غضبہ و غضب رسولہ، رضینا باللہ رب و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رسولا و نبیا، یہ جملے بار بار پڑھنے لگے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ جب آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج اگر حضرت موسیٰ ہوتے لما وسعہ الا اتباعی، ان کو بھی میری پیروی کیے بغیر چارہ کار نہ ہوتا، ان کو بھی نجات حاصل کرنے کے لیے میرے اوپر ایمان لانا ضروری ہوتا۔ گویا حضور بتلانا چاہتے تھے یہ توریت تو ان پر اتری لیکن خود حضرت موسیٰ اگر موجود ہوتے ان کو بھی گویا حکم تھا کہ وہ میری پیروی کرے۔ بہرحال یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع کیا؟ یہ اسی لیے، ایسی چیزوں کی طرف توجہ نہیں۔ ہمارے حضرت قصہ سناتے تھے حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ، کہ یہ غلام احمد قادیانی کا پہلا خلیفہ، اس کا نام ہے حکیم نور الدین، بعد والے تو سب اس کے بیٹے ہیں اس کی خاندان کے قادیانی کے خاندان، لیکن یہ حکیم نور الدین جو ہے اس کا پہلا خلیفہ اسی غلام احمد قادیانی کا، یہ بڑا بہت زبردست عالم تھا اور حکیم بھی بڑا زبردست تھا، وہ کشمیر کے بادشاہ کا معالج تھا۔ بڑے حضرت رائے پوری حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب نور اللہ مرقدہ کے پہلے شیخ تھے، عبد الرحیم ان کا بھی نام تھا۔ دیکھو ایک تو ہمارے سلسلے چشتیہ میں جو آتے ہیں حضرت حاجی صاحب کے پیر جو ہیں حضرت جو ہے میاں جی نور محمد صاحب جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے شیخ اور پیر جو ہیں حاجی عبد الرحیم صاحب ولایتی جو حضرت جو ہے سید احمد صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پھر رہے اور وہیں جو ہے بالا کوٹ کے مارکے میں شہید بھی ہوئے۔ تو ایک تو وہ عبد الرحیم، وہ نہیں، ہمارا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری کے پہلے پیر وہ تھے عبد الرحیم، وہ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ وہ امی تھے، پڑھے ہوئے نہیں تھے لیکن صاحب کشمت ہے، رات کو اپنے تمام مریدوں کے حالات کا جائزہ لیتے اور صبح کو جو ہے نا وہ خط لکھواتے تھے، کار جو ہے ان کا تکیہ کلام تھا، میرا چاند، میرا چاند ایسا نہیں کرتے، میرا چاند ایسا نہیں کرتے، یہ خط لکھواتے تھے۔ کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک ہنڈیا اڑتی ہوئی جا رہی تھی، آپ مجلس آپ کی مجلس لوگوں سے کہا دیکھو یہ کیا ہے معلوم ہے، ایک جادو ہے، چلو تم کہو تو میں اس کو، آپ نے اشارہ کیا نہیں چاہ، پوچھا تو کون ہے، میں جادو ہوں، کہاں، کس نے بھیجا، فلاں نے بھیجا، کس کے پاس بھیجا، فلاں جا جس نے بھیجا اس کی طرف جا، ادھر چلے۔ خیر یہ بڑے صاحب کرامات تھے، تو وہ ایک مرتبہ بیمار ہوئے، ان کے علاج کے لیے یہ حکیم نور الدین آیا اور اس کے علاج سے ان کو فائدہ ہوا۔ تو انہوں نے کہا حکیم صاحب آپ کے پنجاب میں کوئی ضلع گرداسپور ہے؟ کہاں ہے حضرت، کہ وہاں کوئی جگہ ہے قادیان، کہاں ہے قادیان، ہے جگہ وہاں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ کہا نہیں، ابھی اس وقت تک قادیانی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ تو کہا وہاں ایک آدمی ہوگا پیدا جو نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور لوہے محفوظ میں میں نے دیکھا کہ تم اس کے سب سے پہلے خلیفہ ہو، تمہارے اندر ایک بیماری ہے، تم لوگوں سے جو ہے نا مذہبی جو ہے موضوعات پر جو ہے بحث کرتے ہو، مناظرہ کا بحث کرنے کی عادت ہے۔ تو جس آدمی کے اندر اتنا اعلیٰ درجے کا علم نہ ہو بحث کرے گا تو وہ خود پھنس جاتا ہے۔ کہ تم جب وہ وہ ایک آدمی پیدا ہوگا اور وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اور تم اپنی عادت کے مطابق اس کے پاس جاؤ گے بحث کرنے کے لیے, لیکن تم خود ہی اس کا شکار ہو جاؤ گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ہم تو بتا دیتے ہیں تم نے ہماری خیر خواہی کی ہے نا, علاج کیا ہے, ہم تمہاری خیر خواہی کرتے ہیں, مگر بھائی ہوتا ہے جب لوہے محفوظی میں تھا لکھا ہوا ہوتا ہے وہی ہے جو اللہ مقدر ہوتا ہے. تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی گمراہ مضامین کو کہ آج کل نالج کے نام سے ہمارے نوجوان طبقہ, پڑھا لکھا دنیاوی علم کا پڑھا ہوا لکھا پڑھا لکھا طبقہ, اور دینداروں میں بھی بعض جو ہے اہل علم جو ہیں ایسے ملحدین کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ ہدایت کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں. دیکھو حضرت مولانا بدر عالم صاحب کی ایک کتاب ہے ترجمان السنہ, انہوں نے پہلی جلد کے اندر اس امت کے اندر جو گمراہ فرقہ اس پر تفصیلی کلام کی, حدیث افتراق امت جس میں حضور نے پیشین گوئی فرمائی ہے کہ بنو اسرائیل کے 72 فرقے اور میری امت 73 فرقوں پر منقسم ہوگی, کلہم فی النار الا واحدہ, سب جہنم میں سوائے ایک کے. صحابہ نے پوچھا وہ ایک کون, کہا ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ. یہ اہل سنت والجماعت اسی یہ نام اسی سے بنا ہے. تو اس حدیث پر تفصیلی کلام کیا ہے, تو اس میں انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے اور اس میں لکھا ہے کہ حضرت ابن سیرین رحمتہ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی خواب کی تعبیر کے امام ہیں, ایک مرتبہ ایک ملحد اور بے دین آدمی آپ کے گھر میں آیا, آپ اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, گھر میں ہوتا ہے تو آدمی کبھی کرتا وغیرہ بھی نکال لیتا, کرتا نکالے ہوئے تھے. اس نے آ کر حضرت سے یوں کہا, حضرت میں آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت سنانا چاہتا ہوں, اس کے علاوہ ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نہیں کہوں گا. حضرت نے کہا نہیں نہیں تو جا یہاں سے, اس کا بے دین ہونا مشہور تھا. حضرت نے کہا تو جا, میں آیت بھی سننا نہیں چاہتا تیری زبان. حضرت میں کچھ نہیں کہوں گا, خالی آیت پڑھوں گا. حضرت نے کہا نہیں مت, میں نہیں. وہ اصرار کر رہا تھا اور مان نہیں رہا تھا. حضرت بھائی میرا کرتا لاؤ, یہ نہیں جاتا تو میں چلا جاؤں. تو بھائی لوگوں نے اس کو جو ہے سمجھا کہ بھائی جب ان کو اپنے گھر سے نکلنے پر کائی کو تو مجبور کر رہا ہے, جانے تو, اس طرح اس کو وہاں سے نکال. اس کے جانے کے بعد حاضرین میں سے کسی نے پوچھا, حضرت وہ تو صرف قرآن پاک کی ایک آیت آپ کو سنانا چاہتا تھا, وہ خود کہہ رہا تھا کہ میں اپنی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں کہوں گا, صرف قرآن کی ایک آیت آپ کو سنانا چاہتا ہوں. حضرت نے جواب میں فرمایا, ایک بے دین اور گمراہ آدمی کی زبان سے قرآن پاک کی آیت سن کر ہو سکتا ہے کہ اس آیت کے سلسلے میں میرے دل میں کچھ شکوک و شبہات پیدا ہوتے جو بعد میں دور نہ ہوتے, اس لیے میں اس کی زبان سے قرآن پاک کی آیت بھی سننا نہیں چاہتا. آج ہمارا کیا حال ہے جانتے ہیں, اس کا نتیجہ ہے کہ گمراہیاں عام ہو رہی ہیں. بہرحال یہ پہلی شک تھی. میں تو جو کہنا چاہتا تھا ایمانیات سے متعلق وسوسے, ان کی جو حیثیت, اور ایسے وسوسے بعد میں تو کیوں آتے ہیں, اس کی وجوہات پر کلام کیا. دوسری قسم وساوس کی جو ہے وہ ایمانیات کے نہیں بلکہ گناہوں کے کاموں کی. کسی کے دل میں وسوسہ آتا ہے میں عورتوں کے پاس جا کر ان کے ساتھ زنا کروں, میں شراب پیوں, میں چوری کروں, میں لوٹ مار کروں. پہلے جو دھندے کرتا تھا مختلف دھندے برائے گناہوں کے کام, توبہ کر لیے, لیکن یہ وسوسے بار بار آتے ہیں, شیطان ڈالتا ہے. تو یہ جو گناہوں کے وسوسے ہیں ان گناہوں کے وسوسوں کے متعلق بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اصول بتلا دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت, کیا فرمایا, ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست بھی صدورها, میری امت کے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو معاف کر دیا جو ان کے دلوں میں وسوسے آوے, معلوم تعمل بھی او تتکلم, جب تک کہ ان وسوسوں کے مطابق عمل نہ کرے یا اپنی زبان سے بول. اگر وہ اعضاء سے کرنے کی چیز ہے, جیسے وسوسہ آیا کائی کا چوری کا, تو جب تک کہ چوری نہیں کرے گا وہاں تک کوئی حرج گناہ نہیں لکھا جائے گا. वसवसा आया शराब पीने का, लेकिन जब तक शराब नहीं पिएगा वहां तक गुनाह लिखा नहीं जाएगा। वसवसा आया जिना करा करने का, लेकिन अमल नहीं किया, वसवसा है, गुनाह नहीं किया, अल्लाह माफ करता है। या बोलने की कोई चीज है, जबान से बोलने की, गीबत का वसवसा आया, फलाने की बुराई करो, वसवसा आया, लेकिन उस वसवसे पर अमल नहीं किया, तो जब तक जबान से बोलेगा नहीं वहां तक गुनाह नहीं लिखा जाएगा, अल्लाह ताला माफ कर। तो गुनाहों के जो वसवसे आते हैं उनसे भी परेशान होने की जरूरत नहीं, उसका भी हल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, हमें उन वसवसों के तकाजों पर अमल नहीं करना है। सीधी बात, आदमी उन वसवसों को के ऊपर अमल न करे और जो है अपने दीन पर कायम रहे, तो इन वसवसों के आने से कोई गुनाह उसके नामे अमल में लिखा नहीं जाएगा, बल्कि बार बार इन वसवसों के आने के बावजूद अपने आप को गुनाह से बचाने की जो मेहनत कर रहा है उस पर अल्लाह ताला उसको अजर और सवाब अता फरमाए। ये दूसरी किस्म वसवसों, लेकिन वहां भी वसवसों के आने के असबाब से अपने आप को बचाने की जरूरत है। आदमी बाकायदा ऐसे माहौल में जावे, आने जाने वाली औरतों को देखे और मोबाइल के ऊपर ये सारे मनाजिर बार बार देखता है, जब देखेगा तो वसवसे आएंगे, बुरे ख्याल आएंगे। भाई किसी जगह जब मच्छर बहुत होते हैं तो लोग असर के वक्त से खिड़कियां बंद कर देते हैं, भाई रात को मच्छर सोने नहीं देंगे। अब किसी ने खिड़कियां बंद नहीं की तो मच्छर सोने नहीं देंगे, आपने भी आँख की खिड़कियां बंद नहीं की तो फिर ये ख्यालात जो हैं आपको बेचैन किए रहेंगे। तो ये तो हमारा कसूर है, शरीयत ने बदनिगाही से जो रोका ना, ये रास्ता बंद किया है इसका। कुल लिल मुमिनीन यगुद्दु मिन अफसारिहिम, ईमान वालों से कहो कि अपनी निगाहों को नीचा करें। बाद में तबा अभी नहीं, पुरानी चीजें ख्याल में आकर आदमी को परेशान करती हैं। खैर, उसके तकाजे पर अमल न करें, यही असल उसका हुक्म है। और ऐसे वसवसे जो हैं, कभी तो ताजा शैतान डालता है और उनकी वजह से परेशान। देखो मैंने किसी इब्न अब्बास की रिवायत जिक्र की थी कि कभी क्या होता है, शैतान आकर के उसको गुनाह में मुब्तला करना चाहता है। हजरत शाह बरेलवी साहब देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने हुज्जतुल्लाह अल बालिगा में एक बात लिखी है इसी वसवसे के मौजू पर बहस करते हुए कि देखो, एक तो होता है मौसिर, असर डालने वाला, और एक होता है मुतासिर, असर कबूल करने वाला। तो मौसिर क्या असर डालने का नतीजा मुतासिर की सलाहियत के एतबार से अलग अलग होता है। एक पत्थर लेकर आपने मारा, मारा किसके ऊपर, ग्लास पर, तो क्या होगा, ग्लास चिकना चूर हो जाएगा। मारा टीन पर, क्या टीन होता है, टीन यानी पतरा जिसको कहते हैं, तो पतरा चकना चूर तो नहीं होगा, लेकिन पत्थर आप मारेंगे तो उसके ऊपर बहुत बड़ा ये पड़ जाएगा, खड्डा पड़ जाएगा और वो उससे मुतासिर हो जाएगा। मारा आपने किसी लकड़ी के ऊपर तो उससे भी कम असर कबूल करेगी, और उस पत्थर जैसे पत्थर पर मारा तो कुछ भी नहीं। तो देखो, उस मारा तो था उसी अंदाज से, उसी ताकत से मारा था, लेकिन उसी ताकत से मारने पर शीशा तो बिल्कुल चकनाचूर हो गया, टीन जरा उसके और से कम असर हुआ। या जैसे सूरज की गर्मी है, दोपहर गर्मी के जमाने में दोपहर के वक्त सूरज तेजी के साथ चमक रहा है, ये गर्मी एक तो पड़ती है किसके ऊपर, टीन के ऊपर, तो टीन उसकी वजह से क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और सख्त गर्मी है, या अगर पीतल के ऊपर कांसे के ऊपर पड़ती है तो वो कांसा ऐसा गर्म होगा जैसे आग, आदमी पकड़ेगा ना तो उसका हाथ जल जाएगा। यही ये पड़ेगी, अब यही गर्मी पड़ेगी किसके ऊपर, ये पत्थर के ऊपर, तो पत्थर भी गर्म होगा, लेकिन वो टीन और वो पीतल जितना नहीं, उससे कम गर्म होगा। यही गर्मी पड़ती है जमीन के ऊपर, मट्टी के ऊपर, तो मट्टी भी गर्म होती, लेकिन वो उससे कम। यही गर्मी पड़ती है घास के ऊपर, सब्ज घास के ऊपर, लेकिन उस पर भी असर होता है लेकिन बहुत कम। बाज पत्थर ऐसे होते हैं जो उसके असर को कबूल नहीं करते। हरम शरीफ में देखा होगा आपने पत्थर, जो लोग जाते हैं जो मताप में और हरम के आसपास, पत्थर ही है वो कोई मस्नूई चीज़ नहीं है, बाकायदा एक किस्म है पत्थर की जो सूरत की उस गर्मी के असर को कबूल नहीं करता, गर्म ही नहीं होता। तो ऐसे शैतान वसवसा डालने के लिए आता है। बाज लोगों को तो वसवसा डालता है ऐसा कि उसके वसवसा डालते ही वो चारों शाने चित, यानी उसने वसवसा डाला गुनाह का, जीना का, तो वो जीना करके रहते। बाज जरा मजबूत किस्म के, वो जरा कुछ हरकत तो की इधर उधर, लेकिन फिर ख्याल आया, ख्याल अल्लाह ताला देख रहा है, वो सोच करके फिर बाज रखा अपने आप। और बाज ऐसे होते हैं कि खाली दिल में उसका ख्याल आता है, बाकी कुछ नहीं। तो वो जो इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा वाली रिवायत थी, जिसमें था एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूलल्लाह इन्नी वहद्दसो नफ्सी बिशय, मैं अपने जी से कुछ बातें करता हूं, यानी वही वसवसा, ला नकून हुममतन अहब इलैया मिन अन अतकल्लम बिहा, मैं कोयला हो जाऊं, ये मुझे ज्यादा पसंद है इसके बनिस्बत के मैं अपनी जबान से ही बातें। ये जितना एक दीनदार तबका यहां बैठा हुआ, ऐसा नहीं है कि हमारे दिलों में मैं बैठा हूं, मैं इनकार नहीं करता, मेरे दिल में भी गुनाह के वसवसे आते हैं, गुनाह के वसवसे तो हर एक के दिल में आते हैं। लेकिन अब ये दीनदार आदमी जिसका पूरा मुश्किला ही दीन का मैदान है, अब ऐसे आने वाले वसवसे, भाई जिनाकारी का वसवसा उसके दिल में भी आया, लेकिन आप बताओ कि वो उस वसवसे को किसी के सामने जाहिर करेगा? किसी के सामने नहीं, अपने पक्के दोस्त के सामने भी नहीं, अपनी बीवी के सामने भी नहीं, वो तो उसके दिल के अंदर राज ही है दबा हुआ। मौत तक किसी को पता ही नहीं चलेगा कि उसके दिल में कैसे कैसे ख्याल आता थे। लाना कूना होमा मत, कोयला बन जाना जलकर पसंद है, लेकिन जबान पर लाना पसंद। तो ये जब उस आदमी ने कहा ना, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजीब और गरीब बात इरशाद फरमाई, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी रद्द अमरहू इलल वसवसती, अल्लाह का एहसान है कि उसने शैतान के मामले को वसवसा तक रखा। यानी शैतान तो आया था इस पर मेहनत करने के लिए, इस वास्ते कि उससे जीना करवा के रहे, लेकिन वो जीना करवा नहीं सका, खाली जिना के ख्यालात दिल में डाल के गया। यानी उसकी मेहनत तो पूरी इसी की थी, लेकिन वो उसका असर इसने कबूल नहीं किया, उस पर असर हुआ नहीं। उसी पर हुजूर अल्लाह का शुक्र अदा कर दे। मैं एक मिसाल दिया करता कि एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ, कार बिल्कुल एकदम खत्म हो गई और टांगे टूट गई, हाथ टूट गई, पसलियां टूट गई, अस्पताल में जो है ना वो आप उसकी खबर, आपका दोस्त था, खबर लेने भाई क्या हाल, अल्लाह का शुक्र है कि जान बच गई भाई, अरे हाथ टूट गए, पसलियां टूट गई, सब है, फिर भी अल्लाह का शुक्र। हाँ एक्सीडेंट तो ऐसा ही था कि जान बचने वाली नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने बचा। जैसे चोर किसी के घर में घुसे, हमला किया, समझा गया, माल लेकर के चले गए, अल्लाह का शुक्र है खाली पैसे लेके चले, मारा नहीं। तो गोया यहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी रद्द अमरहू इलल वसवसती, अल्लाह का शुक्र है कि शैतान तो आया था इसके पास क्या करवाने के लिए, गुनाह करवाने के लिए, वो गुनाह करवा नहीं सका, खाली दिल में ख्यालात तक बात रही। तो खुश होने की चीज है कि शैतान का जो है ना कि मेहनत कामयाब नहीं हुई, इसी पर तो हुजूर अल्लाह का शुक्र अदा कर। इसलिए बहुत सी मरतबा तो वसाविस जो हैं, अल्लाह ताला हमको इन वसाविस की बरकत से, यानी गोया शैतान की मेहनत को वसाविस तक महदूद रखकर हमको आगे के दूसरे ऊपर के जो स्टेप हैं, मरहले हैं, उनसे अल्लाह हमको क्या कर लेते हैं, बचा लेते हैं। तो ये वसवसा यहाँ खुश होने की चीज़ है ना, अल्लाह का शुक्र है कि बच गए भाई। تو یہ اسی لیے الحمدللہ فرمایا. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ نے عجیب اس کی تشریح فرمائی. تو یہ دوسری قسم وسوسوں کی, تو اس کے متعلق بھی کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. بس ہم کو ایک کام کرنا ہے, کیا گناہ کا وسوسہ آوے تو اس گناہ اس وسوسے پر عمل نہیں کرنا. وسوسہ آیا اجنبی عورت کو دیکھو, نہیں دیکھنا. وسوسہ آیا شراب پیو, نہیں پینا. وسوسہ آیا غیبت کرو, نہیں کرنا. بس اس وسوسے کے تقاضے پر عمل نہیں کرنا, اس کا مقابلہ کرو. بار بار اس کا مقابلہ کرو گے تو یہ وسوسہ بھی دھیرے دھیرے کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, شیطان کی طاقت ختم ہو جائے گی. یہ دوسری قسم. تیسری قسم وسوسے کی وہ ہے تو گناہ کا نہیں ہے, جائز وسوسہ ہے لیکن آیا ہے بے موقع. اللہ اکبر کہہ کر نماز کی نیت باندھی اور پہنچ گئے دکان پر. دکان پر خرید و فروخت کرنا, خریدنا بیچنا, یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے, جائز کام ہے. لیکن یہ خیال کہاں آیا؟ نماز. نماز کی نیت باندھی اور پہنچ گئے بیوی کے پاس بات چیت کرنے کے لیے. تو بیوی سے بات کرنا تو نیکی کا کام ہے, لیکن یہ کر رہے ہیں کہاں؟ نماز کے اندر. تو یہ نماز میں بہت سے جائز کام, بس بہت سے ایسے خیالات, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شیطان تیار بیٹھا ہے. اللہ اکبر کہا نہیں کہ چکی چلنا شروع ہو گئی, ویسے سوئچ آن کر دی ہو نا جیسے, اور سلام پھیرتے تک پڑا اور سلام پیا اور ختم. سمجھا کہ نہیں؟ تو یہ جو قسم ہے اگرچہ جائز وسوسے ہیں لیکن نماز کے دوران آئے, اس سے بھی آدمی کو کیا ہوتی ہے؟ پریشانی ہوتی ہے. اس کا ہمارے بزرگوں نے علاج ایک ہی بتلایا ہے کہ اس کی طرف دھیان, ہمارا دھیان کدھر ہونا چاہیے؟ نماز. جیسے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, نماز میں تلاوت کر رہے ہیں, تو وسوسہ دکان کا آیا تو دھیان ادھر نہ دے دو, دھیان کس طرف دیں؟ جو پڑھ رہے ہیں اس کی طرف ایسا دھیان دیں. ہمیں جب ہمارا دھیان ادھر لگائیں گے نا تو وہ خود وہ وسوسہ کیا ہو جائے گا. وسوسہ دراصل کیا ہوتا ہے, اس کا ایک اثر وجہ کیا ہوتی ہے کہ کسی کام کو انجام دینے کے لیے آدمی اپنے ارادے اور خیال کی جس طاقت کو استعمال کرتا ہے, اس طاقت کا پورا حصہ استعمال نہ کرے. قرآن کو پڑھ رہا ہے, قرآن کو پڑھنے کے لیے پورا دھیان 100% دینا چاہیے, اس کے بجائے وہ صرف 50% دھیان دیتا ہے. تو وہ 50% دھیان بیکار رہا نا. جیسے آپ کے نل کے اندر جو ہے کہیں سوراخ ہو گیا ہو تو کیا ہوگا, کچھ پانی نل سے نکلے گا, کچھ سوراخ سے باہر چلا جائے گا. تو آپ کا دھیان آپ نے آدھا ہی استعمال کیا نماز میں, تو باقی آدھا دھیان جو ہے نا وہ اپنی جگہ تلاش کرے گا, تو وہ یہاں تلاش کر رہا ہے. اسی لیے جو دھیان آدمی ایسا کام کرے جو اس کی کس کا ہو, اس کی شوق کا ہو. جیسے کسی آدمی کو کرکٹ کا بہت شوق ہے اور وہ اخبار میں کرکٹ والی خبر دیکھ رہا ہے, تو اس کرکٹ والی خبر کے دوران ایک ذرہ برابر بھی برا کوئی دوسرا خیال آئے, برا نہیں کوئی دوسرا خیال آئے گا, یہی خیال. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی پورا دھیان استعمال کر رہا ہے. کس کی طرف؟ اس کا دھیان لگا ہو, ذرا برابر ہی اس کا 1% دھیان بھی دوسری طرف ہے ہی نہیں, پورا یاد آ, بلکہ اس کے پاس 150% ہوتا تو وہ اس میں استعمال کرتا. اس لیے جو ہے نا وہ اس کو دوسرا خیال نہیں آتا. ہمارے بزرگ نماز جب پڑھتے تھے نا تو ان کو پتا بھی نہیں چلتا تھا. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ فضائل نماز میں آپ نے سنا ہوگا. نماز پڑھ رہے تھے, بچہ ان کا یحییٰ پاس میں کھیل رہا تھا, کوئی دیوار گری, وہ بچہ بچ گیا. سلام کے بعد اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں, کوئی آواز سنی تھی؟ ارے تم نے آواز سنی, وہ بچہ مرتے مرتے بچ گیا. تو کہا اللہ کی بندی, نماز میں بھی دوسری طرف دھیان جائے تو پھر وہ نماز کیا ہوئی؟ کیونکہ ان کا پورا دھیان کس پر ہوتا تھا, جبکہ ہمارا نماز میں دھیان 1% بھی نہیں ہوتا, تو ہمارا ساری صلاحیت ادھر جا رہی ہے, پانی ادھر بیکار جا رہا ہے, بہہ رہا ہے, نل میں نہیں آ رہا. اس لیے اس کا علاج یہی ہے کہ ہم محنت کریں کہ ہمارا دھیان کس میں لگے؟ نماز میں لگے. آج تک ہم نے کبھی ایسی محنت کی نہیں, زندگی ہماری گزر گئی, 50 سال ہو گئے, 60 سال ہو گئے, 70 سال ہو گئے نماز پڑھتے پڑھتے گویا, لیکن جو ہے अब कल को हमें अल्लाह के यहाँ ये मुतालबा हो कि तूने 60 साल नमाज पढ़ी थी, एक सज्दा ज़रा ऐसा लाओ जो तूने दिल की तवज्जो से किया हो, तो क्या हम इस पोजीशन में हैं एक सज्दा अल्लाह के हुजूर में पेश कर सकें? वो जो हमारे यहाँ मदरसों में फारसी में एक किताब पढ़ाई जाती है पंदनामा, शेख फरीदुद्दीन अत्तार, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, सूफी गुजरे हैं, उनकी किताब है, शुरू में मुनाजात है जो, तो उसमें एक शेर बड़ा अजीब व गरीब है, बेगुनाह न गुदश्त बरमन साते बाहुजूर दिल न करदम ताते, के बगैर गुनाह के कोई घड़ी मेरे ऊपर नहीं गुजरी, बस हर वक्त मेरे दिल में ख्याल चक्कर चल रहा है, किसका? गुनाह। दिल की हुजूरी के साथ कभी मैंने कोई इबादत की नहीं। बकौल अल्लामा इकबाल के क्या कहते हैं, वो सद्दा रूहे जमीन जिससे कांप जाती थी, तरसते हैं आज उसको मिंबरों में हरा। आज आज ऐसा सद्दा नहीं है, इसीलिए हदीस में आता है दीन कयामत के करीब उठाया जाएगा, धीरे धीरे सबसे पहले चीज जो उठाई जाएगी वो नमाज का खुशू होगा। पूरी नमाज मस्जिद नमाजियों से भरी हुई है, लेकिन एक की नमाज के अंदर भी खुशू नहीं है। मगरिब की नमाज पढ़ी ना हमने, सब ने पढ़ी, पूछ लो पहली रकात में इमाम साहब ने कौन सी सूरत पढ़ी थी हैं? सूरह फातिहा के बाद आपसे नहीं पूछूंगा मैं, अपने दिल से घबराइयो मत, पर ये तो इमाम साहब की बात है। अरे हम दो रकात खुद पढ़ते हैं, कोई भी दो रकात पढ़े ना सलाम फेरते ही फौरन पहुंच जाओ, ये तूने पहली रकात में कौन सी सूरत पढ़ी थी? तो सोचे हमारा हाल ये है नमाज का। अब ऐसी नमाज पर हम दुनिया में इनकलाब लाना चाहते हैं, कैसे होगा? हमने हमें जो मेहनत करनी चाहिए नमाज के अंदर अपनी तवज्जुह को लाने के लिए, वो मेहनतें की नहीं, तो अब ख्यालात आते हैं, परेशान होते हैं, तो आएंगे ख्यालात। हमारी तवज्जो पूरी नमाज में लाने के लिए बाकायदा एक मेहनत है जो हमें बताई गई है, वो हमें करनी है। बहरहाल ये मौका नहीं तफसील का अल्लाह ताला, ये तो मुख्तसर तौर पर मैंने आपका, इसमें बहुत सारे गोशे हैं, अभी जो है उसकी तफसील का मौका नहीं, इसने का वक्त अभी मैं इतनी गुंजाइश नहीं है, जो है इजमाली तौर पर आपके सामने ये चीज़ बतला दी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और इन शैतानी वसाविस से हमारी हिफाजत फरमाए।
ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।